Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
رحم الله من قرأ الفاتحة.
بسم الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محور گفتگو ہے عرفان عبادت. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں عبادت کی ان خصوصیات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی جن خصوصیات کے ذریعے سے انسان اپنی عبادتوں کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، یا بمعنی دیگر ان عبادتوں کے ذریعے سے خود انسان معراج تک پہنچ سکتا ہے. اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں عبادتوں کی ظاہری شکل کا پتہ ہے، احکام عبادت سے ہم آشنا ہیں، لیکن اسرار عبادات سے آشنا نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان عبادات کے اسرار اور اس کے عرفان سے آشنا ہو جائے تاکہ عبادتوں کی لذت اسے حاصل ہو. وہ خصوصیات اگر انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کو عبادت کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود عبادتوں کی طرف چلا آتا ہے. ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت رہی کہ عبادت آگاہانہ ہو، عبادت علم اور معرفت کے ساتھ ہو، کہ انسان کو پتا چلے کہ وہ سجدہ کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اور سجدے کے اثرات ہماری زندگی میں کیا ہیں. اس لیے ہم نے بتایا کہ انبیاء اور اولیاء کی زندگی میں عبادت مسائل کے حل کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے انجام دی جاتی تھیں، لیکن آج کل امت مسلمہ میں عبادت ذریعہ بن چکا ہے اختلاف کا، ذریعہ بن چکا ہے مشکلات اور پریشانیوں کا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں عبادت سے کے اسرار سے آگاہی اور واقفیت نہیں ہے. جب کبھی اماموں کی زندگی میں مشکل پیش آتی تو آپ مصلے پر آتے، لیکن آج ہم مصلے پر آتے ہیں تو مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اسرار عبادت سے آشنائی کے لیے، آگاہی کے لیے علم اور معرفت کی ضرورت ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی عبادت میں لذت اور عبادت میں لطف بھی بڑھتا چلا جائے گا. دوسری خصوصیت، عبادت عاشقانہ ہو، محبت کے ساتھ ہو، عشق کے ساتھ ہو. عبادت کو اللہ کی محبت کے لیے انجام دے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز عبادتوں میں شامل نہ ہو، نہ اجر، نہ صلہ، نہ جنت اور نہ بہشت. تو کسی چیز کا تصور انسان کے ذہن میں نہ ہو، بلکہ عبادت عاشقانہ ہو. جنت خود بخود عبادت کے ساتھ چلی آتی ہے. جسے مولا کائنات نے فرمایا، عبادت نہ تاجرانہ کرو نہ غلامانہ کرو، بلکہ عبادت عاشقانہ کرو. اس لیے کہ جنت کی خواہش میں ہو تو عبادت تاجرانہ ہے، جہنم سے ڈر کر عبادت ہو تو عبادت غلامانہ ہے. اگر محبت میں عبادت کرو گے تو تم عاشقانہ عبادت کرو گے. عشق کی منزل میں نہ اجر کا انسان منتظر ہوتا ہے، نہ صلے کی خواہش کرتا ہے، نہ انتخاب کا اسے اختیار ہوتا ہے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ بھی نوازتا چلا جاتا ہے، وہ رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. دوسری خصوصیت رہی، انسان عبادت بجا لائے عاشقانہ اور عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت بجا لائے، تو عبادت انسان کو کمال عطا کرتی ہے. کل کی مجلس میں جس خصوصیت کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ کہ عبادت عادلانہ ہو، عبادت منصفانہ ہو. اس کے ذیل میں ہم نے قرآن کی کچھ آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا پیغام یہ، اسلام کا میسج یہ ہے کہ ہماری زندگی معتدل ہو. قرآن جس طرح کا انسان بنانا چاہ رہا ہے وہ انسان متعادل ہو، یعنی اعتدال اس کی زندگی میں پایا جاتا ہو، یعنی اس کی زندگی میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر بیلنس نہ ہو تو پھر عبادتیں انسان کو ممکن ہے نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس نقصان سے بچنے کے لیے عبادتوں میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اعتدال کا ہونا ضروری ہے. اس لیے مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے اور انسانوں سے کہا ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کرو، اور تقسیم کر کے ہر ایک وقت کا حق ادا کرتے چلے جاؤ. ایک وقت تجارت کے لیے ہو اور کچھ وقت عبادت کے لیے ہو، کچھ وقت گھر کے لیے ہو حلال لذتوں کے لیے، اور کچھ وقت دوستوں کے لیے ہو. ہر ایک حق کو ادا کرنے کا نام ہے ایمان. کبھی کبھی انسان ایک صفت کے پیچھے اتنا بھاگ چلا جاتا ہے کہ دوسری صفتیں اسے چھوڑ جاتی ہیں. کبھی انسان جاب کا ہو جاتا ہے تو گھر نکل جاتا ہے، کبھی گھر کا ہو جاتا ہے تو جاب چلی جاتی ہے، کبھی مصلے کا ہوتا ہے تو کام چلا جاتا ہے، جب کام کا ہوتا ہے تو مصلے سے دور ہو جاتا ہے. مولا کائنات فرماتے مومن اعتدال پسند اور عدالت پسند ہوتا ہے، وہ ہر صفت کا حق ادا کرتا چلا جاتا ہے. وہ بہترین نمازی، بہترین باپ، بہترین ماں، بہترین فرزند، بہترین روزہ دار، ایک بہترین انسان بن کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے وجود میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا. کسی صفت کو شکایت کا موقع نہ دینا ایمان. غور کیجیے گا، مشکل مرحلہ ہے، لیکن کسی صفت کو شکایت کا موقع نہ دینا ایمان ہے. روزہ ہم سے شکایت نہ کرے کہ پروردگار یہ تو نمازی اچھا تھا لیکن روزہ دار نہیں تھا. کہیں دوسری خصوصیتیں انسان کو شکایت کا موقع نہ دے. ہر صفت کا حق ادا کرنے کا نام ہے ایمان. اس لیے پروردگار عالم نے کہا افراط اور تفریط سے بچو. ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، افراط اور تفریط سے بچو. کسی چیز میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ نہ بڑھو، اور کسی چیز میں حد سے زیادہ پیچھے نہ رہ جاؤ. کوئی ایک صفت میں اتنا کام کرتے چلے گئے کہ دوسری صفتیں ہاتھ سے نکل گئی تو ہم سے سوال کیا جائے گا اس صفت کے بارے میں جو صفت ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. صفات کے لشکر کو ساتھ لے کر چلو، درمیان راہ میں رہو، میانہ روی اپنی زندگی میں اختیار کرو. دلیل کیا ہے؟ جو ہم نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط مستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، نہ دائیں اور نہ بائیں، نہ افراد اور نہ تفرید. جو لوگ افراد کا شکار ہو گئے دین بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، جو لوگ تفرید کے شکار ہو گئے دین بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے دین ان کے پاس رہا ہے. قرآن مجید نے اشارہ کیا، ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت میں اعتدال کو بیان کیا ہے. 115 مرتبہ دنیا کا تذکرہ، 115 مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ. ہم دعاؤں میں پروردگار عالم نے اعتدال کو باقی رکھا ہے، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. پروردگار دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا کر، آخرت میں بھی نیکی عطا کر. دنیا اور آخرت کو بیلنس میں رکھ کر چلنے کا نام ہے ایمان. کچھ لوگ دنیا کے ہو جاتے ہیں، آخرت ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. کچھ لوگ آخرت کے ہو جاتے ہیں، دنیا ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. آخرت کے لیے دنیا کو برباد نہ کرو، دنیا کے لیے آخرت کو برباد نہ کرو. دنیا کو دنیا کا حق ادا کرو، آخرت کو آخرت کا حق ادا کرو. بس اتنا تصور کرو، دنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. اگر آخرت کے لیے کچھ کمانا چاہتے ہو تو مرنے کے بعد کمائی کے ذرائع ممکن نہیں ہے، جب تک زندہ ہو آخرت کے لیے کمانا. اس لیے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا سوق ربها فيها قوم وخسر فيها آخرون. دنیا ایک بازار ہے، اس بازار میں کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان میں رہ جاتے ہیں. دنیا کو مذمت کی نگاہ سے مت دیکھو، دنیا کو مقصد کی نگاہ سے مت دیکھو، دنیا کو وسیلے کی نگاہ سے دیکھو جو آخرت کے کام آ سکے. تو دنیا اور آخرت میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے، بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. خوبصورت آیات ہے قرآن مجید میں جس کی طرف ہم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ پروردگار عالم نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی زبانی، جب حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو وصیت کی، سفارش کی، نصیحتیں کی ہیں، اور ان نصیحتوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. حضرت لقمان کی نصیحتوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد کہا ہے اگر نصیحتیں اچھی ہو، جس سے بھی ہو اگر اچھی ہو تو وہ ذکر کے قابل ہے. نہ حضرت لقمان نبی تھے، نہ حضرت لقمان رسول تھے، نہ حضرت لقمان ولی تھے، ایک انسان تھے جو محنت کرنے والے بہترین انسان، نیک کردار انسان، نیک گفتار انسان. اس کی نصیحتوں پر پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی، قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو اس کا پیغام کیا ہے. ان نصیحتوں پر پروردگار عالم نے جس نے قرآن بنایا، حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کا شرک اختیار نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم روئے زمین پر یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بنا دو. میرے ابا اور اللہ نے مل کے کائنات بنائی، میرے بھائی اور اللہ نے مل کے زمین کا فرش بچھایا، کسی کو، کسی فرد کو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا یاد رکھو، اللہ کا کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرے سے فرماتے بیٹا ماں باپ کا خیال کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے فرما بردار بنو، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمتوں کو تم دیکھ چکے ہو. بقول بعض مفسرین کے ماں باپ مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے. اگر ان کا احترام نہیں کرو گے تو گویا تم حقیقی خدا کا بھی احترام نہیں کرو گے. جن کی خدمتیں دیکھ کر اعتراف نہیں کرو گے، جس خدا کو تم دیکھتے ہی نہیں ہو اس کا احترام کہاں کرو گے؟ تو اگر لقمان نے کہا ماں باپ کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو، اگر ماں باپ تمہیں کفر کا پیغام دیں، شرک کا پیغام دیں، پھر اطاعت مت کرو. اس لیے کہ کفر اور شرک جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہے، اللہ کا گناہ ہوتا ہے، وہاں پہ ماں باپ کی اطاعت مت کرو، اس کے علاوہ ہر عمر میں ماں باپ کی اطاعت کرو. پھر ابھی لقمان نے فرمایا دیکھو بیٹا یاد رکھو، اگر ماں باپ سے اختلاف ہو بھی جائے، ماں باپ سے اختلاف ہو بھی جائے، ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار مت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو اور اٹھو. ان کے ساتھ معروف جیسا برتاؤ ہو. اس لیے کہ ماں باپ ممکن ہے ہماری زندگی میں, ماں باپ الگ پیغام دے, خدا الگ پیغام دے, مخالفت نظر آتی ہے زندگی میں. حضرت لقمان کہتے ہیں نہیں, ماں باپ مخالفت ہوگی تو تمہیں اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ. اس لیے کہ گفتار اور ہے, کردار اور ہے. تمہارا کردار معنی رکھتا ہے, تمہاری گفتار معنی رکھتی ہے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اس کے بعد قیامت کا پیغام دیا حضرت لقمان نے. یہ گفتگو میری نہیں ہے لیکن ایک منزل تک آپ کو لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے. اور قیامت کا پیغام دیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو, بیٹا یاد رکھو جو بھی کام تم کرو گے پروردگار عالم قیامت کے دن اسے لے آئے گا. ان تک مثقال من خردل تکن فی صخرۃ یأتی بها اللہ. چاہے تم چھوٹا سا چھوٹا کام کرو پروردگار عالم قیامت کے دن لے آئے گا. کیوں؟ پروردگار سے بڑا کوئی لطیف و خبیر نہیں ہے, کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے. انسان نیکی کر کے بھول جاتا ہے, پروردگار عالم اس نیکی کو بھولتا نہیں ہے. پروردگار کہتا میں اس نیکی کو لے آؤں گا قیامت کے دن اور تمہیں دکھاؤں گا اور اس کا آگے بھی تمہیں دوں گا. نا کیوں اللہ کے لیے کام کرے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیوں اللہ کے لیے کام کرے؟ اللہ کے لیے اس لیے کام کریں کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اجر بھی عطا کرتا ہے, نہیں بڑی سے بڑی چیز کا اجر بھی عطا کرتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اجر عطا کرتا ہے. نہیں کیوں اللہ کے لیے میں کام کرو؟ اللہ کے لیے اس لیے کام کرو, اللہ نیکی پر اجر دیتا ہے بلکہ ان چیزوں کے لیے بھی اجر دیتا ہے جن چیزوں کو میں انجام دینا چاہتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. ان لیس للانسان الا ما سعى. اگر انسان کوشش کرے نتیجہ تک نہ پہنچے. آپ گھر سے چلے نماز جماعت کی نیت کر کے, ہم فرش عزا پر آنے کی نیت کر گھر سے چلے, ٹریفک جام ہے, آپ رک گئے, جب تک پہنچے سینٹر نماز ختم ہو چکی ہے, مجلس ختم ہو چکی ہے. پروردگار کہتا ہے تمہاری نیت اور تمہاری کوشش پر میں ثواب دیتا ہوں. جب تک ٹریفک میں کھڑے رہو گے, اگر نیت ہے جماعت میں شریک ہونے کی, فرش عزا پر آنے کی, تمہارے حصے میں ثواب ہے. اس لیے کہ اللہ کریم ہے, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ثواب دینے کے, بندہ ہے تو اس سے بھاگتا ہے, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو حضرت لقمان کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے کم نہ سمجھو. مولا کہتے ہیں لوگ فرماتے ہیں نیکی جو قبول ہو جاتی ہے وہ چھوٹی نہیں رہتی. گناہ کو چھوٹا سمجھو, نیکی چھوٹی بھی ہو تو چھوٹی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جسے پروردگار قبول کر لیتا ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ قبول کر رہا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. بعض علماء کہتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ. بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ تقسیم ہی غلط ہے, نہ گناہ کبیرہ ہے نہ گناہ صغیرہ ہے. مولا کہا نجی لوگ فرماتے ہیں دیکھو سب سے بڑا گناہ وہ جسے گناہ انجام دینے والا چھوٹا سمجھے. یہ نہ دیکھو کہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا بلکہ یہ دیکھو مخالفت کس کی ہو رہی ہے, مخالفت کس کی ہو رہی ہے. تو گناہ کے لیے چھوٹا بڑا تصور انسان کر سکتا ہے, لیکن میں نے جو بھی کام ہے تم کرو پر وہ لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بہترین حساب کرنے والا پروردگار عالم, وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, ہر ایک کو اس کا اجر عطا کرتا ہے, اس کی محنت کے مطابق اسے صلہ عطا کرتا ہے. حضرت لقمان نے نصیحت کی, اس کے بعد کہا یا بنیا اقم الصلاۃ. عرفان عبادت موضوع بھی ہے اور آیت میں کریمہ میں نماز کا تذکرہ بھی ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو. لیکن حضرت لقمان نے نہیں کہا آتو زکات. قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھیے نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ ہے, چونکہ بچہ ہے نہ کمائی ہے نہ بزنس ہے نہ پیسہ ہے, حضرت لقمان نے کہا زکات کو ہٹاؤ. ابھی زکات تمہیں آپ کو واجب ہوئی نہیں, جب کماؤ گے تو ادا کرنا. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. لیکن زکات تم پر واجب نہیں ہے, زکات ادا کرنا تم پر واجب نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیکیوں کا حکم بھی نہ دو, بچے ہو لیکن ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی برائی کی طرف جا رہا ہے اسے راستہ دکھاؤ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ذمہ داری ہے جو نہ بڑوں سے ثابت ہوتی ہے نہ بچوں سے ثابت ہوتی ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, برائیوں سے لوگوں کو روکو. ساری نصیحتیں کرنے کے بعد حضرت لقمان فرماتے ہیں وقصد فی مشیک اللہ. اور یہاں اعتدال کا پیغام حضرت لقمان دے رہے ہیں, بیٹا راستہ چلتے وقت اعتدال کو اپناؤ, اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ قافلے سے آگے نکل جاؤ، اتنا نہ پیچھے رہ جاؤ کہ قافلے کے پیچھے رہ جاؤ، جہاں قافلہ چل رہا ہے قافلے کے ساتھ ساتھ چلو. کیا خوبصورت جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے بلال غدیر کے میدان میں جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. اور حضرت بلال نے بھی کیا پیغام دیا، یہ نہیں کہا تھا رسول اسلام نے کس جملے سے لوگوں کو بلائے، جو عاشق علی ہوتا ہے وہ جملے خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے، جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ جملے وہ خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے. حضرت بلال نے کہا حیا علی خیر العمل، ولایت علی بہترین عمل ہے، یہ علی کے چاہنے والے نے حیا علی خیر العمل کہہ کے بلایا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور خیر عمل کی طرف دعوت دی. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ علی کی ذات اور علی کی امامت اور علی کی ولایت وہ نقطہ اعتدال ہے جہاں آگے بڑھنے والوں کو پیچھے آنا پڑے گا، پیچھے آنے والوں کو آگے آنا پڑے گا. جو آگے بڑھ رہا ہوں پیچھے آنا پڑے گا، جو پیچھے آ رہا ہوں کا انتظار کیا جائے گا. اس لیے کہ علی کی ذات میں جمع ہونے کا نام ہی اعتدال ہے. ولایت سے ہٹو گے تو یا افراط ہے یا تفریط، ولایت سے ہٹو گے یا افراط ہے یا تفریط. واقصد فی مشیت، مشق کہتے ہیں عربی میں چلنے کو، ایسے مراد چلنا نہیں ہے، راستہ چلنا نہیں، اپنی زندگی میں میانہ رو بنو، اپنی زندگی میں میانہ روی کو اختیار کرو. میاں ربی یعنی کیا، قرآن کہتا کلو واشربوا ولا تسرفوا، آیت اللہ قرآتی کہتا کلو واشربوا کھاؤ پیو. دنیا کی جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیت، اس آیت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ اس آیت پر، کلو واشربوا کھاؤ اور پیو، سب سے زیادہ عمل جس پر جس آیت پر ہوتا ہو یہ. یہ آیت خوش نصیب آیت ہے قرآن مجید کی، جو سب سے زیادہ عمل ہوتا ہے اس پہ، کھاؤ اور پیو. لیکن رک جاتے یہیں پر، کلو واشربوا، قرآن مجید کہتا ہے ولا تسرفوا. میانہ روی یعنی کیا، اعتدال یعنی کیا، اتنا ہی کھاؤ جتنا تمہیں ضرورت ہے. کھانے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ماشاءاللہ کوئی کھانا ہم سے قضا نہیں ہوتا، کوئی کھانا قضا نہیں ہوتا. ایک مسافر آیا تھا ہمارے یہاں تو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اس نے کھانا کھایا، کھانا اسے کھانا اچھا لگا. جب اس نے کھانا کھانے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ بھائی دعوتیں کب سے چل رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اول محرم سے چل رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ افسوس کئی دعوتیں اسے قضا ہو گئی، کئی دعوتیں قضا ہو گئی. یہ وہ آیت ہے جو سب عمل کرتے، کلو واشربوا کھاؤ پیو، اسلام کہتا کھاؤ پیو ولا تسرفوا. دیکھو اگر حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو پھر اسراف ہے، جہاں اسراف اور کمی دو دونوں نظر آتی ہے وہاں پر اسلام کہتا ہے یہ میانہ روی سے تم ہٹ گئے، وہاں اعتدال سے تم ہٹ گئے. کلو واشربوا، بچہ پیدا ہوا بہانے بھولتے نا، میں کھلا ہم لوگ کھانے کے، بچہ پیدا ہوا کیک کھلاؤ، کھاؤ بلاؤ مہمان بلاؤ، بچہ بڑا ہوا پھر کھلاؤ، سنت ابراہیمی کھلاؤ، بچہ بالغ ہو گیا کھلاؤ، انگیجمنٹ کے لیے کھلاؤ، شادیوں میں کھلاؤ، کھاؤ کھلاؤ. آخر جب انسان مر جاتا ہے کھاتے کھاتے لوگ سب مل کر اس کے چالیسوں میں پورا کھانا کھا جاتا ہے. کھانے سے کوئی نفر نہیں ہے، کھانے سے کوئی نفر نہیں ہے. پیغمبر اسلام بھی کہتے نہیں، قرآن بھی کہتا کھاؤ بھی نعمت ہے. حتی قرآن مجید میں بعض لوگوں نے لیے کہا، بعض لوگ کہتے نہیں ہم لوگ نہیں کھاتے اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں گے. پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار نے کہا کس نے اللہ کے حلال رزق کو حرام قرار دیا ہے، ہم وہ نہیں کھاتے ہم وہ نہیں کھاتے. قرآن نے کہا نہیں، طیبات میں ہم نے طیبات کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، طیبات کو اپنے اوپر حرام مت بناؤ. جسم کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں کھانا پڑے گا، لیکن ولا تصرف، اگر اعتدال کے دائرے میں آنا پر آنا چاہیے تاکہ کھانے سے بھی کچھ فائدہ ہو سکے. حتیٰ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں ہم کھانے کو، کھانا مباح ہے، کھانا اور پینا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کھانا اور پینا مباح. کیا ہے؟ مباح. اس میں صرف جسم کا خیال کرتا ہے انسان، مباح ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ہم کھانے پینے کو بھی مستحب بنا دیتے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ پروردگار میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے میرے جسم میں طاقت ملے، اور جسم کو طاقت آئے تو سجدے زیادہ کروں گا. تو یہ چونکہ مقدمہ بن جائے گا سجدے کے لیے، کھانا بھی مستحب بن جاتا ہے، کھانا بھی مستحب بن جائے. بعض علماء اس نیت سے کھاتے تھے یہی کھانا ہے، کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اگر نیت ذرہ برابر بدل جائے تو وہی مباح کام اس طرح میں بدل جاتا ہے. کہتے ہیں آخرات بھی کہتے ہیں سب موڈ ہوتے ہیں، وہ موڈ ہوتے ہو کہ صبح صبح ہر ایک آدمی چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے. آخرات بھی کہتے ہیں چہرے پہ پانی ڈالنے کے بجائے نیت کر لو، پروردگار میں وضو کر رہا ہوں. چہرہ پہ پانی سب ڈالتے ہیں، لیکن اگر وضو کی نیت تم نے کر لی، جب تک وہ وضو باقی رہے گا ثواب پروردگار لکھتا چلا جائے گا، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جو وضو سے رہے گا خود وضو مستحب ہے، خود وضو سے وہاں پر نیت ہے اور کوشش پہ انسان کو پروردگار عالم ثواب عطا کرتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. ایک ادائی کیا ہے؟ کلو اشرب ولا تسرفوا. تو حضرت لقمان کا وقت صرف یہ معاشیت عبادت، کل کی مجلس میں اشارہ کیا عبادتوں میں اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے. ہمارے دوست کہہ رہے تھے کم کم کھاؤ بار بار کھاؤ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، تین نہ تین وقت کا جو کھانا ہے اسے ڈیوائڈ کرو. یہ جملہ مشہور ہے نا بھی، ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح، رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اگر صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو عمل کو کھاؤ، لیکن کوشش کرو اس میں اعتدال ہو، تمہارا جسم بھی باقی رہے اور تمہارے جسم کا اثر تمہاری روح پر بھی پڑتا ہے، جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے. تو رزق میں قربان کھانے پینے میں اعتدال، کلو واشربوا ولا تسرفوا، انفاق میں اعتدال. اللہ اکبر. قرآن مجید کہتا ہے اتنا نہ دے دو کہ تم خود فقیر ہو جاؤ، اور اتنا ہاتھ ٹائٹ مت کرو کہ لوگ تمہیں بخیل کہیں. نہ وہ زندگی اچھی ہے نہ یہ زندگی اچھی ہے، بلکہ راہ خدا میں میانہ روی اختیار کرو، تو کام کرتے چلے جاؤ، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنی حیثیت کے اعتبار سے مدد کرتے چلے جاؤ. یا رسول اللہ میں نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا ہے، پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہا نہیں، میرے بچے کیا، میرے لیے دین ہے سب کچھ. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، سارا مال اسلام کے لیے دے دو، بچے فقیر ہو جائیں. پیغمبر اسلام نے کہا یہ انفاق اسلام قبول نہیں کرتا ہے. پھر میں کیا کرو؟ سب کا خیال کرو، سب کا خیال، ان کا بھی خیال ہونا چاہیے جو تمہاری زندگی میں انوالو ہیں. انفاق میں بھی میانہ روی اور اعتدال بہت ضروری ہے. چلا ایک نتیجے تک پہنچیں گے ہم لوگ، انفاق میں بھی میانہ روی ضروری ہے. ایک امیر نے کسی فقیر کو سوال کیا، فقیر ایک امیر سے مجھے کچھ دے دو، اس نے سو کا نوٹ دیا، سو ڈالر کہیں میں روپیز نہ کہوں. تو فقیر اس کا چہرہ دیکھا، امیر نے کہا کیا ہوا؟ تو فقیر نے مسکرا کر کہا میں بھی یوں دیا کرتا تھا، میں نے مانگا تھا ایک، تمہیں سو عطا کر دے. اس کا مطلب وہ فقیر سمجھا رہا ہے کہ انفاق کے بھی مورد ہوتے ہیں، انفاق کی بھی جگہ ہوتی ہے، انفاق کی بھی کوئی موقع اور مناسبت ہوتی ہے. زیادہ انسان سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں تمہیں اعتدال پسند ہونا چاہیے. اپنی جیب کا بھی خیال کرو، اپنے گھر کا بھی خیال کرو، اپنی زندگی کا بھی خیال کرو، تاکہ تمہاری زندگی ایسی نہ ہو جائے کہ انفاق کے بعد تم فقیر بن جاؤ. حج کی استطاعت اس وقت تک ہم پر حاصل نہیں ہوتی جب تک واپس آنے کے بعد ہماری زندگی عزت کے ساتھ نہ گزرے. اسلام عزت چاہتا ہے، اگر عزت سے ہٹو گے تو اسلام حکم بھی نہیں دیتا. مجھے استطاعت ہے، کچھ پیسہ ہے میرے پاس، میں حج پہ جا سکتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ واپس آنے کے بعد تم آبرو مند زندگی گزار سکتے ہو؟ کہاں میری جاب رہے گی، میرے پاس پیسہ رہے گا؟ اسلام کہتا ہے جاؤ حج پر، جاؤ کر آ جاؤ. کہنے میں سارے ساری جائیداد بے جات میں چلا جاؤں گا حج پر آنے کے بعد، قضا خانے کے بعد باہر بیٹھا رہوں گا، لوگ مدد کریں گے تو کھاؤں گا. اسلام کہتا ہے یہ حج قبول نہیں ہے، ہمیں یہ حج ہی نہیں چاہیے. اسلام کہتا ہے عزت بچاؤ، عزت پہلے عبادت بعد، عزت پہلے عبادت بعد. انفاق میں بھی یہ اعتدال بہت ضروری ہے، عبادت میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، عزت میں اعتدال، راستہ چلنے میں اعتدال، گفتگو میں اعتدال. اللہ اکبر. حضرت لقمان نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹا زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، اور یہ بھی یاد رکھو اپنی آواز کو نیچی رکھو. مجھے چھوڑ کر میں تو چلا سکتا، میں آج اجازت ہے، آپ نے بٹھایا ہے کہ تم چلاؤ. حضرت لقمان کہتے واغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچی کرو، بے وجہ بات مت کرو، پھنس جاؤ گے. جو کچھ جانتے ہو وہ کہو، بس بعض جگہ تو مولانا فرماتے نہیں، جو کچھ جانتے ہو سب کی میں بھی مت کہو، اسے بھی تولو. इसलिए कि फर्ज जब जबान जब बात जब तक तुम्हारे अंदर है तुम्हारी है, निकल जाए तो फिर तुम्हारी नहीं है, वो चलती चली जाएगी। जबान के अपने पैर होते हैं और लोग उसे अफसाना बनाते हैं और अफसाना बना के किताब लिखते हैं, किताब लिखकर तारीख बना देते हैं। गौर कीजिएगा, इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा पैगंबर इस्लाम की जबान से जो भी निकला जुमला निकलेगा वो वही है, चाहे तुम अफसाना बनाओ किताब बनाओ, उसकी जबान पर हमने वही की मोहर लगा दी है, वो बेकार बात करता ही नहीं। वो कायदा हुसैन में मिलने वाला मिनल हुसैन तो यह भी वही है, वो कायदा हाजर हुसैन फारफी हो यह भी वही है, इसे कि वो अमीन है, ऐसी बात करता ही नहीं जिस उम्मत को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारे लिए क्या है का कहने से पहले 100 बार सोच लो। तो उस मजमे और मजहब में तो और मुसीबत है जहां पर 3 तलाक का मसला है। कहने से पहले पहले सोच लो, गौर करो। इसलिए मोमिन की निशानी यही है कि पहले सोचता है फिर बोलता है। किसी इशारे का मुख्तसर बातें करो, बेजा वजाहत मत करो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत करो तो फिर फंस जाओगे। मसला मुख्तसर बातें करो, बेजा वजाहत मत करो। ये नई दुनिया है, बच्चों की जहानत है बहुत। पैगाम अब तक पहुंच गया, ये नई दुनिया है, बच्चों की जहानत है बहुत। 7 संदूकों में बंद करके नफरतों को दफन कर दो, 7 संदूकों में बंद करके नफरतों को दफन कर दो। कि आज का इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो तरह का बैलेंस है, खामोशी और बात करने में। कब बात करना चाहिए, कब बात नहीं करना चाहिए, इसमें एतदाल होना बहुत जरूरी है। मौका और माहर को तलाश करो। दो किस्म के लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, एक लोग कह रहे थे नहीं बात करने में फजीलत है, एक ग्रोह कह रहा था नहीं खामोश रहने में फजीलत, ग्रोह कह रहा था बात करने में फजीलत है, ये ग्रोह कह रहा था नहीं खामोशी में फजीलत है, जो चुप रहता वो बेहतर है। खामोशी 70 आयतों को छिपा देती है। बस हदीसों में खामोशी आलिम के लिए भी जीनत है, जाहिल के लिए भी जीनत है। आलिम खामोश हो जाए तो वकार बढ़ जाता है, जाहिल खामोश हो जाए तो आयब छिप जाता है। गौर कीजिएगा, आलिम खामोश रहे तो वकार बढ़ जाता है, जाहिल खामोश रहे तो आयब छिप जाता है। तो खामोशी की तारीफ करने लगे और बाद लोग कहने लगे नहीं गुफ्तगू की बहुत है, पैगाम अल्लाह बात करता है, कला कुरान कलाम में परवरदिगार है, हजरत दाऊद बात करते थे, हजरत मूसा बात करते थे, कलीमुल्लाह है, खिताबत तो अंबिया की सिफत है, अगर वो बात ना करेंगे तो क्या होगा। दो ग्रोह में झगड़ा हुआ, दोनों पहुंचे चौथे इमाम, इमाम सज्जाद अलैहि सलातो वसलाम की तरफ। पहुंचने के बाद फरमाया मौला बताइए क्या करें, कोई कह रहा है गुफ्तगू बात करना अच्छा है, कोई कह रहा है खामोश रहना अच्छा है, इसमें क्या एतदाल किया है, क्या गुफ्तगू की कोई विकास गुफ्तगू का कोई एतबार दीन में है कि नहीं है, खामोशी का कोई एतबार दीन में है कि नहीं है। तो खूबसूरत जुमला इमाम चौथे इमाम ने फरमाया, देखो खामोशी की फजीलत बयान करने वाली जबान है। ये आप जाग रहे हैं या खूबसूरत प्ले देखने के बाद आप थक चुके हैं? मैंने मौलाना से यही कहा, अभी बच्चों ने इतनी मेहनत की कि एक मजलिस से पहले कई मजलिसें हो गई, कई में बड़ा खूबसूरत प्ले था, बड़ा खूबसूरत बच्चों ने मेहनत की थी। परवरदिगार आलम उन बच्चों को परवान चढ़ाए इस करबला के साए में, उनके माँ बाप को और तौफीक दे कि बच्चों को इस मैदान में ले आए जिन्होंने मेहनत की है। मौलाना शब्बीरी साहब इनके साथियों ने मिलकर उन सबकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन से आवाज सलवात करें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये बात करने का फायदा है, मौलाना बात करना अच्छा है कि नहीं है। इमाम ने फरमाया गुफ्तगू की फजीलत, खामोशी की फजीलत बयान भी की जाती है तो जबान से की जाती है। अगर जबान ना होती तो खामोशी की फजीलत कौन बयान करता? ये जबान ही ने बताया खामोशी अच्छी चीज है। ये जुमला इमाम ने फरमाया और उसके बाद इमाम ने फरमाया जहां इत्तेहाद हो रहा है वहां बोलना जहाद है, जहां इख्तिलाफ हो रहा है वहां चुप हो जाना जहाद है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां फितने उठ रहे हो चुप हो जाओ, लेकिन जहां इत्तेहाद का पैगाम है वहां बोलो। فتنوں کے زمانے میں ایسے رہو جیسے ایک چھوٹا حیوان ہوتا اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، نہ اسے دودھ دوہا جا سکتا ہے نہ سواری کے لیے استعمال کیا جا سکتا. تو گفتگو اور خاموشی میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے. دوسرا بیلنس جو بتایا قرآن مجید نے، نہیں، گفتار اور کردار میں بیلنس ہونا ضروری ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، اکثر جھگڑے یہ کہ آدمی وہی بولتا ہے جو کرتا نہیں ہے. اگر وہ جو کر رہا ہے وہی بولے تو اثر ہے، اگر بیلنس نہ ہو تو یہ جب بیلنس ٹوٹتا ہے تو فساد و اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، چاہے گھر میں ہو یا معاشرے میں ہو. گفتار اور کردار، کردار کے ساتھ گفتار ہو، گفتار کے ساتھ کردار ہو. جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اللہ کی دلیل ہوتا ہے مومن، چاہے گفتار ہو یا کردار ہو. یعنی کہ صرف گفتار میں، بات کرنے والے تو ہزاروں ہیں، بات کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اور اچھے اچھے بات کر اچھی اچھی باتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے، پیسہ دے کر بات کرنے والے بھی مل جائیں گے، پیسہ لے کر بات کرنے والے. بات کرنے والے کمی تھوڑی ہے، بات اگر انسان سے باتیں چھین لی جائے تو مر جاتا ہے، باتیں اسے کمی چھین لی جائے گی، روک لگا دی جائے تو بات مت کرو وہ مر جائے گا. وہ بات کرنا، وہ بات نہ کرے گا، باتیں کرنا ہی زندگی کی نشانی ہے. لیکن باتیں کرو، لیکن گفتار بھی ساتھ ہو. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاری ہو، ملکوتی ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہم کہتے ہیں مسلمان کون ہے، انسان کن چیزوں سے بنتا ہے؟ پانی، مٹی، آگ اور ہوا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جسم بنتا ہے آگ اور مٹی سے، لیکن روح بنتی ہے غفاری سے، ملکوتی سے، قدوسی سے، جبروتی سے. بخشنے کی طاقت ہے، معاف کرنے کی قوت ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، پاکیزگی ہے، تو مسلمان ہو. مسلمان جسم کا نام نہیں ہے، مسلمان ایک تڑپتی روح کا نام ہے، ایک احساس درد والی روح کا نام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو مسلمان کیا ہے؟ غفاری ہو، ملکوتی ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں محمد. گفتار و کردار میں ہونا چاہیے. گفتار کا بابا لوگ گفتار کے شہنشاہ ہیں. اسلام کہتا بات کرو لیکن اس کے ساتھ عمل، گفتار جتنی ہو اتنا ہی عمل ہونا چاہیے. لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. لقمان نے کہا وغزز من صوتک، اپنی آواز کو نیچی کرو. کیوں؟ قرآن مجید بعض جو مثالیں دیتا ہے نا، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں. انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. انا انکر الاصوات صوت الحمیر، جو لوگ کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کے لیے بھی مثال دیتا قرآن، ان کے لیے بھی تقریباً اسی طرح کی ایک مثال ہے. سورہ جمعہ میں ہے. کیا ہے سورہ جمعہ میں؟ جو لوگ جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے کسی حیوان پہ کتابیں لاد دیجیے. کیا قرآن ہے، قرآن کا لہجہ، قرآن کا انداز، انداز گفتگو یہ ہے کہ جب تک تمہاری زندگی میں گفتگو کردار ساتھ نہ ہو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کیا کروں میں؟ اپنے زندگی کو اعتدال کے دائرے میں لے آؤ. گفتگو میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، خاموشی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، عمل میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اور اتنا اعتدال ہو کہ تم مومن کہلاؤ، گفتگو کا حق ادا کرو، خاموشی کا حق ادا کرو، کردار کا حق ادا کرتے چلے جاؤ، مومن بنتے چلے جاؤ گے. بعض لوگ میدان کے شہنشاہ ہیں، محراب میں نظر ہی نہیں آتے. بعض لوگ محراب ہی میں رہ جاتے ہیں، میدان میں نظر ہی نہیں آتے. حجاج کے دربار میں ہرا کو بلایا گیا، خاتون ہے علی کی عاشق چاہنے والی. جب بھی موقع ملتا تھا علی کے چاہنے والوں کو کوئی نہ کوئی بات بادشاہوں کے دربار میں ہمت کے ساتھ جرات کے ساتھ بیان کر دیتے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا. حجاج نے کہا فضیلت اصحاب میں تم کہتے ہو علی سب سے افضل ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے تاریخ میں علی سب سے افضل نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کچھ اصحاب کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا تھا اور علی کو میدان جنگ میں بھیج دیا تھا، اور جس کو بٹھا لیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جسے بھیج دیا جاتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے. پھر اللہ نے غور سے سنا تو آیت قرآن کی تلاوت فرمائی. اے حجاج اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما، پروردگار جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور یہ اجر وہاں پر ہے کہ ہر میدان میں شہنشاہ. ہم علی کو امام اس لیے مانتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد، پیغمبر اسلام پہلے انسان کامل اور علی دوسرے انسان کامل، جانشین رسول، پیغمبر پہلی شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم بلا جھجک یہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام اسلام کی پہلی شخصیت، کوئی ثانی نہیں، علی اسلام کی دوسری شخصیت. اور ہر میدان کیوں علی کو مانتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے موقع دیا ہر میدان میں کہ علی اپنے صفات کا جوہر دکھاؤ. امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ جس میں صفات جمع ہو جائیں، کہیں پر کمی نظر نہ آئے. اس لیے کہ وہ مظہر صفات پروردگار ہوتے ہیں روئے زمین پر، ہر صفت کا اظہار کر کے بتاتے ہیں. ہم یہ صفت کی تبلیغ کر رہے تاکہ دنیا والوں کو پیغام پہنچے ہر صفت میں. اب علی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، علی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، کون سی ایسی صفت ہے جس میں علی کے ساتھ پیچھے رہی ہو؟ کون سی ایسی صفت ہے؟ میدان جنگ میں ایک مجاہد کی طرح لڑنے والا علی جب کسی یتیم کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک درد مند انسان کی طرح آنسو بہاتا چلا جاتا ہے. یہ صفات تو صفات، ابن ابی الحبیب کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی ذات میں متضاد صفات جمع ہو گئی تھی. صفات تو صفات، متضاد صفات، اپوزٹ صفات مولا کائنات کی ذات میں جمع ہو گئی. وہ کون سی ہے؟ جو انسان میدان جنگ میں تلوار چلاتا ہے وہ اس کا ہاتھ میں قلم پکڑنا مشکل ہے، اس سے ایم کی باتیں صحیح نہیں جاتی. ابن ابی الحبیب نے شجاعت میں سب سے پہلے علی تو علم میں سب سے پہلے علی، اور جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. جی علم کے ساتھ عمل دو صفتیں جمع ہو جائیں تو نور نالا نور ہے، لیکن اکثر اوپر اوپر رہنے والے ہی جلدی پھسل جاتے ہیں. جی کہتے ہیں نا بلندی پر پہنچنا آسان ہے، بلندی پر ٹھہرنا مشکل ہے. وہاں عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں عمل کی ضرورت ہوتی ہے. بہترین آنے والی اور بہترین آبد والی اور متضاد صفات میں سخاوت اور فقیری، جو رکوع میں انگوٹھی دے وہ تخت سلیمان خرید لے اور خود کے ابا میں پیوند لگے ہوئے ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن یتیموں مسکینوں اسیر کے حق میں روٹیاں بانٹ دے، کوئی سائز دروازے پر آیا اور خالی نہ جائے. وہ سخاوت اور یہ فقر، وہ حکومت اور یہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال، کون سی ایسی صفت ہے جس میں علی پیچھے رہے؟ کون سی ایسی صفت ہے بتائیے؟ زہد میں، عبادت میں، نماز میں، جہاد میں، شجاعت میں، سخاوت میں، علم میں، عمل میں، عبادت میں، ہر فضیلت علی لے گئے. ایک فضیلت باقی بچی تھی لوگوں کے لیے کہ ہم بھی بستر پر سو جاتے ہیں، وہاں بھی علی سو کر مرضی پروردگار لے گئے. کسی کو سو کر فضیلت لینے کی فضیلت بھی علی نے کسی کے حق میں نہیں دی. 23 سال مسلسل جب علی کو آزمایا رسول نے تب غدیر قم کے میدان میں کہا من کنت مولا فہازا علی مولا. تیئیس سال مسلسل آزمانے کے بعد کا، ورنہ دعوت ذوالعشیرہ ہی کو غدیر میں بدل سکتے تھے. رشتہ داری ہوتی، سفارشات ہوتے، داماد کا رشتہ درمیان میں آ جاتا تو دعوت ذوالعشیرہ ہی من بدل دیتے غدیر میں. انتظار کیوں کروایا؟ تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سوائے علی کے میرے بزم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو امام بن سکے، جو میرا جانشین بن سکے. پر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو اتفاقیات ہیں. پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوتے تھے، اتفاقی طور پر فضیلتیں لے گئے. جبرائیل جنگ احد میں ذوالفقار لے آئے، اتفاقاً جبرائیل کی نظر علی کے چہرے پر پڑی، تھما کر چلے گئے. جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، علی کو اللہ کو چاہنے والا ہوگا اور اللہ بھی اسے چاہنے والا ہوگا. جب یہ جملہ کہا تو اتفاقاً علی کھڑے ہوئے تھے، نظر پڑی تو علم تھما دیا. اتفاقاً غدیر خم میں بھی علی کی عادت ہمیشہ پیغمبر اسلام کے پہلو میں بیٹھنے کی ہے، پہلو میں بیٹھ گئے تھے. من کن تو مولا کہا، علی نظر آئے بلند کر دیا، کہا حاضر علی. تو ہمارے کسی بزرگ عالم دین نے کہا سارے اتفاقات کو ضد کیوں ہے، علی کی ذات ہی میں جمع ہو جائے، کسی اور کی زندگی میں کوئی ایک اتفاق دکھاؤ. سارے اتفاقات کو ضد کیوں ہے، علی کی ذات میں جمع ہو جائے، کسی اور کی زندگی میں کوئی ایک اتفاق دکھاؤ. تو دوسرے عالم دین نے کہا نہیں، جب اتفاقات میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حقیقتوں میں کیا کر سکو گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب اتفاقات میں مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر حقیقتوں کو کچھ اور. جو دکھایا ہے صفات، وہ صفات انداز اور ذہن بشری کے مطابق ہیں، ورنہ حقیقت کچھ اور ہی ہے. حقیقت کچھ اور ہی ہے. بہترین انسان کون؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اشارہ کیا کل کی مجلس میں، نہ تو نہ صفت کا حق ادا کیا، صفات کو بھی معتبر بنا دیا علی نے. تو ہماری زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین زندگی گزارے، انسان متعادل بنے، ہر صفت کا حق ادا کریں، گفتار میں، کردار میں، کھانے پینے میں، زندگی میں کسی کو شکوہ اور شکایت کا موقع نہ دیں. بالعدل فی السراء والضراء، چاہے خوشی ہو یا غم، چاہے فقر ہو یا فقیری ہو یا امیری، انسان اپنے کردار کو نہ بدلے. وہ ہر میدان کا شہ انشارہ ہے جی. ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم. مشکل شعر ہے لیکن ذہن آ گئے تو میں پڑھ دوں گا. جیسے کہ میں نے رویش کو بتا دیا، میں رٹ کے آتا ہوں، پورا پڑھ کے جاتا ہوں. ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن جی. جب اپنوں کے درمیان میں آتا ہوں، ابریشم کی طرح نرم ہوتا لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کمزور ہے، بزدل ہے. نہیں، جب میدان جنگ کا موقع آتا ہے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نظر نہیں آتا. ہو حلقہ یارا یعنی دوستوں کے درمیان اگر ہوتا ہے تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش جی. جنگ کرتا ہے انسان، آسمانوں سے بات کرتا ہے مومن، زمین پر آ کر بات نہیں کرتا. افلاک سے ہے اس کے حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. وہ خاک سے ہے لیکن خاک میں الجھ کر نہیں رہ جاتا. اسلام نے اس کی نگاہوں کو اٹھایا، جو اونٹوں پہ تھی جن کی نگاہ تلواروں پہ تھی، فساد میں تھی، خون ریزیوں میں تھی، اسلام نے کہا نماز کے لیے سورج کو دیکھو. پہلا جاہلیت عرب میں مار دھار لڑائی جھگڑے اونٹ کو دیکھتے تھے، تلوار کو دیکھتے. اسلام نے کہا اب اس میں الجھ کے رہ جاؤ گے تو ہمیشہ لڑتے ہی رہو گے، اپنی آنکھوں کو بلند کرو، آسمان کی طرف دیکھو. کہ کیا کرو؟ نماز کا وقت ہوا ہے نہیں، سورج کو دیکھو. زوال کا وقت ہوا ہے نہیں، سورج کو دیکھو. جب اوپر دیکھنے کی کوشش کرو گے، بلندی کا تصور پیدا ہوگا، تم بھی بلندی کی طرف چلتے چلے جاؤ گے. اسے خوبصورت جملہ کہا، شتر سے ہٹا کر اسلام نے شمس تک پہنچا دیا. شتر یعنی اونٹ. وہاں سے اسلام، انسانی کی نگاہوں کو ہٹا کر اسلام نے کہاں پہنچا دیا؟ شمس کی طرف پہنچا دیا. افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. وہ الجھ کر نہیں رہ جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں ہے، وہ سوچتا بڑا ہے اور فیصلے بھی بڑے کرتا ہے. وہ انفرادی زندگی میں کسی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اسے کیا لینا دینا ہے، اپنا وقت ضائع کیوں کرے. اگر بھیجت سے کہا کسی نے فلاں آپ کے شاگرد نے آپ کی قیمت کی ہے، اگر بھیجت نے کہا اسے پوچھو اسے میرے بارے میں بات کرنے کا وقت کہاں سے مل گیا. میں کوشش کر رہا ہوں زندگی میں دو منٹ مجھے مل جائے، مل نہیں رہے. اسے اتنا وقت کہاں مل گیا کہ میرے بارے میں گفتگو کرے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں ہے. جو الجھ جاتا ہے وہ خاکی ہو کر رہ جاتا ہے، جو الجھتا نہیں وہ افلاکی ہو جاتا ہے. وہ افلاکی آسمانی سوچ رکھو. جب آسمانی سوچ رکھو گے تو دعائیں بھی آسمانی ہوگی، بڑی بڑی دعائیں ہوں گی. وہاں وہ چھوٹی چھوٹی رزق نہیں مانگے گا، پروردگار 100 دے دے 200 دے دے نہیں. جب اس کی سوچ بڑھ جائے گی وہ دعا بھی بڑی بڑی کرنے لگے گا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. اب 100 200 کی بات نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، پروردگار میری زندگی کو اہل بیت کی زندگی کی طرح بنا دے، میری موت کو اہل بیت کی موت کی طرح بنا دے. گفتگو بھی مشکل تلانی ہوگی، لمبی ہوگی، دعائیں بڑی ہوگی، عمل بھی اس کا بڑا ہوگا، اس کی سوچ بھی بڑی ہوگی. افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جستے نہیں گنجش کو حمام، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. وہ بات کرتا ہے فرشتے زمین پر آئے میرا جھولا جھلانے کے لیے، بھائی یہ چڑیا اور کبوتر اور گنجش کی بات کرو، یہ بچوں کو ہم لوگ کھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ چڑیا دے دیتے ان کے سامنے بناوٹی پلاسٹک کی چڑیا کے بچے کھیلتے رہیں. اللہ میں اقبال کہتے ہیں نہیں، یہ مومن کا کمال ہے کہ بچوں کو ہم چڑیا سے کھلائیں، اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ فرشتہ جھولا جھلانے کے لیے آئے. ساری فضیلت اس جملے میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، تفسیر میری ہے. فرشتے آئے آسمان سے، رضوان جنت آئے جھولا جھلانے کے لیے، اور فرشتے جھولا جھلا کر فخر سے کہے کہ ہم بھی غلام حضرت شبیر بن گئے. وہ اپنے کمال کو سمجھے، انسان کا جھولا جھلائیں. انسان فرشتوں کا انتظار نہ کرے، فرشتے انتظار کریں. ایسا انسان دنیا میں آئے تو ہم بھی جائیں، ایسا انسان دنیا میں آئے تو ہم بھی جائیں. مدتوں جنگل میں رہ کر انتظار کرے، کوئی پیدا تو ہو جو ہمیں نجات دے. فطرت جیسے کئی فرشتے انتظار کر رہے ہوں، حسین دنیا میں آئے تو ہمیں نجات ملے. جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. فطرت آئے، اپنے بالوں پروں کو مس کیا، گہوارہ حسین سے بالوں پر مل گئے. آیت اللہ مطہری کا خوبصورت جملہ ہے، جو آتے آتے فرشتوں کو آزاد کر دے، جاتے جاتے انسان کو آزاد کر دے. حضرت حر کو آزاد کر دیا نا بھی، آتے آتے فرشتوں کو آزاد کرے، جاتے جاتے انسان کو آزاد کر دے. اور آزادی کا پیغام آج بھی چاہتے ہو تو سوائے روز حسین کے کہیں اور ملنے والا نہیں، سوائے روز حسین کہیں ملنے والا نہیں. زیارت آزادی کا پیغام ہے، زیارت آزادی کا پیغام ہے. جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، یا فرشتے آ رہے ہیں. آج کی شام ہوئی ہے زمین کی سب سے بڑی عبادت، دنیا کی سب سے بڑی عبادت، جہاں سب سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کربلا ہے. سب سے بڑی عبادت، سب سے زیادہ لوگ جمع جہاں جمع ہوئے ہیں وہ کربلا ہے. سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا حسین، ایک ہی نعرہ لبیک یا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ اس نام حسین میں وہ معجزہ ہے جو ذہنوں کے غلاموں کو آزادی کا دیتا ہے. وہ آتے آتے فرشتوں کو آزاد کر رہا ہے، جاتے جاتے انسانوں کو آزاد کر رہا ہے. ہر پیغام دے رہا ہے، آؤ اس دروازے پر، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو، دنیا کے جھمروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، غلط افکار سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تصورات غلط تصورات سے آزاد ہونا چاہتے ہو، غلط تخیلات سے آزاد ہونا چاہتے ہو، واحد دروازہ حسین کا. سب سے بڑی عبادت ہے زیارت حسین علیہ السلام. بعض نے سوال کیا کسی نے کہ زیارت اور عزاداری میں فرق کیا ہے؟ زیارت اور عزاداری میں فرق یہ ہے کہ جب اہل بیت کو اپنے گھر بلانا چاہو تو فرش عزا بچھا دو، جب اہل بیت سے ملنے کا ارادہ ہو تو کربلا چلے جاؤ. زیارت ملاقات اہل بیت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے میرے عزیز. ایک مومن کی پہچان بھی ہے کہ انسان اس کے دائرے میں لیا اپنے آپ کو. گنجش کو حمام، جچتے نہیں گنجش کو حمام، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. حوروں کو شکایت کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کمامیز ہے مومن. نہ تنہا دنیا میں، آخرت میں بھی بزم حسین میں حسین کے چاہنے والے بیٹھے رہیں گے، جنت میں بلانے والے بلاتے رہیں گے، مومن جائے گا نہیں. پروردگار یہ چھوڑ کر بزم آتے کیوں نہیں؟ علی حسین کے چاہنے والے کہیں گے پروردگار جو لطف بزم حسین میں ہے وہ لطف ہمیں کسی اور نہیں ملتا، وہ اور نہیں ملتا. معافی چاہتا ہوں جلدی میں اس طرف آ گیا، لیکن ہے یہ فرشتوں کو آزادی دی حسین نے، اور انسانوں کو آزادی دے گی حسین کی محبت. حسین سے عشق کرو، حسینیت کو اپنے دل میں لے آؤ. کسی نے امام خمینی سے پوچھا اتنا ثواب زیارت حسین پر کیوں؟ امام خمینی نے فرمایا جب انسان زیار کربلا پہنچ جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، جب انسان بن جاتا تو اس کی نماز میں بھی ثواب زیادہ، اس کے روزوں میں بھی ثواب زیادہ ہے. بہت ثواب ہے ثواب کی نگاہ سے دیکھو گے تو بہت ثواب ہے، لیکن انقلاب کی نگاہ سے دیکھو گے تو ہر قدم جو چلنے والے چل رہے ہیں ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک تبدیلی. کیوں چلے آ رہے ہیں یہاں تک؟ کیوں سارے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہے وہاں پر؟ کیا ہے وہاں پر؟ کیا عاشورا ہے وہاں پر؟ کیا اربعین ہے وہاں پر؟ اربعین کا دن ہے وہاں پر؟ کیا ہے؟ ساری دنیا کی نگاہ میں کچھ نظر آ رہا ہے، ساری دنیا تھک چکی ہے دنیا کے دھوکے بازیوں سے، مکاریوں سے، فریب کاریوں سے. انہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے جو نجات کے ضامن ہے، وہ ہے زیارت حسین. پورودہ حسین ہے جو دنیا کو نجات دینے والا ہے، جس کے سائے میں آ کر انسان خود بھی آزاد ہوگا اور دین کو بھی آزاد کرے گا. کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ جوش ملیاوادی نے کہا تھا، فروغ داغ جگر محروم پا نہ سکے. میں کمپیریزن نہیں کرتا، عبادت عبادت میں ٹکرانا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی تعداد جب بڑھ جاتی ہے تو مجبور ہو جاتا ہے انسان کہنے کے لیے یہ کچھ عشق اور ہے، یہ کچھ اور چیز مانگ رہی ہے. فروغ داغ جگر محروم پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. کربلا بنانے کے لیے وہ قربانیوں کی ضرورت تھی جو حسین نے وہ قربانیاں دی ہیں. سلام اس حسین پر جس نے قربانیاں دے کر کربلا تعمیر کی، سلام اس شہزادی پر جس نے مقصد حسین بچایا، کربلا کو کربلا سے اٹھایا، ساری دنیا میں پھیلا دیا، ساری دنیا میں پھیلایا. کون زینب ہے؟ عاشورا اگر حسین کے نام ہے تو اربعین زینب کے نام، عاشورا اگر شہادت کا نام ہے تو اربعین اسارت کا نام، عاشورا اگر قرآن کی حفاظت کا نام ہے تو اربعین مقصد حسینی کی حفاظت کا نام. حسین قرآن بچا کر شریک القرآن، زینب حسین کے مقصد کو بچا کر شریکت الحسین. تجھ پر ہمارا سلام. کربلا میں مقصد کربلا کو کربلا میں رہنے نہ دیا زینب نے، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، ساری زمین میں گوشے گوشے میں پھیلا دیا. آج جہاں بھی جائیے دنیا کے ہر گوشے میں یا حسین یا حسین ہے، یا زینب یا زینب ہے. کتنا خلوص تھا ان کے عمل میں، کتنا خلوص تھا ان کے سجدوں میں، کتنا خلوص تھا ان کے صبر میں، کتنا خلوص تھا ان کی عبادتوں میں، کہ یہ کام ساری دنیا میں پھیل گیا، ساری دنیا میں پھیل گیا. اے کربلا کی طرف جانے والوں، تمہارا کام بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اس لیے کہ مقصد کربلا کے بچانے میں بھی یہ کام مددگار ہوگا. زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کی نصرت کا اعلان کرے گا تو ظالم کو یہ پیغام بھی دے گا کہ کل حسین اکیلے تھے تو شہید کر دیا، آج حسین کے آواز پر لبیک کہنے والے لاکھوں ہیں. اے ظالم، جہاں ظلم کرتا کرتا تھک جاتا ہے وہاں سے مظلوم کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے مظلوم کا سفر شروع ہوتا ہے. مظلوم کی نصرت کا اعلان ظالم کے لیے دھمکی ہے، ظالم کے خلاف ایک بلند آواز میں احتجاج ہے، ہم جا رہے ہیں. کتنے ہاتھ کاٹو گے، کتنے کی زندگیوں پر حملہ کرو گے؟ یا حسین کا مقصد بچ چکا ہے، اب حسین کا مقصد پھیل چکا ہے، کوئی سرحد باقی نہیں رہے گی، کوئی پابندیاں باقی نہیں رہے گی. تم چلنے والو، تمہارا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن تم چل رہے ہو، کربلا کی طرف جا رہے ہو، راستے میں چاہنے والے تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا دیے. میں کیسے یہ جملہ ادا کروں؟ راستے میں چاہنے والے الگ الگ جگہوں پر آرام کی جگہ بنا دی ہے. چلتے چلتے تھک جاؤ تو کچھ دیر بیٹھ جاؤ، جب بیٹھ جاتے ہو تو کوئی پانی لے آتا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی بستر لگا دیتا ہے. ذرا ان چلنے والوں کو بھی یاد کرو جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام،
ارے سید سجاد اتنا چلے کہ پیروں میں آبلے آ گئے,
اتنا چلے کہ پیروں میں آبلے آ گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سکینہ کو غسل دینے کے بعد جب کفن پہنایا گیا, سید سجاد نے سکینہ کے ننے ننے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا. پوچھنے والے نے پوچھا, مولا سکینہ کے پیروں کا بوسہ کیوں؟ تو سید سجاد نے فرمایا, ارے ککوفے سے شام کی گرم ریت پر ارے کئی میل میری بہن چلتی رہے. اے کربلا کی طرف جانے والوں, تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. حسین کے انقلاب کے تحفظ کے لیے جا رہے ہو, زیارت کے لیے جا رہے ہو, تمہیں معلوم ہے تم جب کربلا پہنچو گے تو وہاں کچھ لوگ تیار ہیں تمہارا استعمال کرنے کے لیے. تمہارے ہاتھوں میں وہ گلاب دیں گے, تمہیں سینے سے لگائیں گے, کہیں گے تم تھک تو نہیں گئے. اے ظاہر حسین, ذرا اس قابل کی طرف توجہ بھی کر. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ چلا تھا, ارے کوفے کے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر سر ہائے شہداء. مارتے چلے جا رہے تھے. ذرا ان قافلے کی طرف بھی توجہ کرو جس قافلے والوں کو ایسا استقبال کیا گیا. ہمارا استقبال ایسے کیا گیا چوتھے امام فرماتے ہیں, دروازے شام پر تین دن ہمیں روکا گیا. ارے جب ہم نے پوچھا ہمیں کیوں روکا گیا ہے, کہا شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے, ارے شہر کو سجایا جا رہا ہے, جب تک سجاوٹ مکمل نہ ہوگی یہ خواہ قابلہ شہر میں داخل نہ ہوگا. تو امام نے ایک بڑا جملہ مصائب کو فرمایا, ارے ہم بازار شام میں ایسے داخل ہوئے جیسے ترک و دیلم کے اسیر داخل ہوتے ہیں, نا آشنا اسیر جیسے داخل ہوتے ہمیں شہر میں داخل کیا گیا. اتنا پیسے داخل کیا گیا, استعمال کیا گیا. ارے چھت پر بیٹھی ہوئی عورتیں کبھی پتھر پھینک رہی تھی, کبھی چولہا پھینک رہی تھی. ارے استعمال اہل بیت کو دیکھو اور آنسو بہاتے ہوئے چلے جاؤ. آزادارو اربعین روز زینب ہے, اس بہن کی بھائی سے ملاقات کا دن ہے. ارے یہ بہن اور بھائی میں بڑا پیار تھا, ارے بڑی محبت تھی, بڑا لگاؤ تھا. زینب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوتی تھی, حسین ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بہن سے جدا نہیں ہوتے تھے. ایک روایت یہ کہتی ہے جب زینب کی شادی کے بعد تین دن بعد امام زینب سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا دیکھا, چھت سے ایک نور چھن کر زینب کے سر پر پڑ رہا تھا, چہرے پر پڑ رہا تھا, جو نور زینب کو تکلیف دے رہا تھا. زینب آرام کر رہی تھی, روایت یہ کہتی ہے امام قریب گئے, اپنے کمر کو جھکایا, نور کے روبرو کھڑے ہو گئے. جب تک زینب بیدار نہ ہوئی امام اپنی کمر کو جھکائے کھڑے رہے, جب آنکھ کھلی تو بھائی کے چہرے کو دیکھا, بھیا تم ہو اور یہ کمر کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ تو امام نے فرمایا, بہن سورج کا نور تمہیں تکلیف دے رہا تھا تو میں نے کمر کا سایہ کر دیا. ارے زینب کا دل کتنا بڑھ گیا ہو, ارے ذرہ سورج کا نور جس کے چہرے پر پڑے بھائی برداشت نہ کرے, وہ زینب بے مخنا چادر کربلا سے کم. ارے زینب جدا نہ ہو سکی, ارے روزے عاشور حسین خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تو زینب نے بس اتنا کہا, بھیا تیرے بغیر یہ زینب زندہ نہیں رہے گی, ارے کیسے جدائی برداشت کرے گی. حسین نے صبر کی تلقین کی تھی, زینب حسین سے جدا ہوئی, کچھ امانتیں زینب کے حوالے حسین نے کیے, وہ امانتیں لے کر زینب چلی گی شام کی طرف چلی. ہر مرحلے کو صبر کے ساتھ سر کیا, یہ قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں, وہ انقلاب برپا ہوا, وہ خطبے دیے گئے, زندان میں رکھا گیا. کیوں آزادی ملی, کیوں رہائی ملی؟ کئی وجوہات علماء نے بتائے ہیں, زینب کے خطبے کا اثر ہے, سید سجاد کے خطبے کا اثر ہے, بہت
بعض لوگوں نے کہا نہیں, زندان میں بچی کی شہادت بھی آزادی کا سبب بنی, اس لیے کہ شام کی عورتوں میں انقلاب برپا ہو گیا. یہ کون بچی ہے, یہ کون سا قافلہ ہے جو بولتا کچھ نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, یہ کون وہ غریب قافلہ ہے, یہ بچی کو دفنانے کے لیے اس کے ہاتھ تک نہیں کھولے جا رہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تاک. اور سید سجاد کو بلایا گیا, دربار میں بلایا گیا, اے سید سجاد حکم حاکم ہے کہ اس قافلے کو رہا کیا جائے گا, بتاؤ مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے؟ سید سجاد نے کہا رک جاؤ, میں پھپھی زینب سے پوچھ لوں, مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے؟ سید سجاد نے پوچھا تو زینب کبری نے کہا بیٹا یہ زینب کربلا سے لے کر ارے شام تک اپنے بھائی کا غم نہ منا سکی, ارے بھائی کا ماتم نہ کر سکی, بم اجازت لے لو کہ کوئی گھر خالی کروا دے. زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے, وہ لٹا ہوا سامان ہمیں بھیج دے. ارے زینب نے فرش ازا بچھائی, مسند بچھائی, مسند پر سید سجاد کو بٹھایا, کہا بیٹا بہتر کا پرزا قبول کرو, بیٹا اکبر کا پرزا قبول کرو, بیٹا قاسم کا پرزا قبول کرو, حسین کا پرزا قبول کرو. زینب نے تسلیت پیش کی, تعزیت پیش کی, اب لٹا ہوا سامان آنے لگا. بعض روایتیں کہتی ہے شہدا کے سر ایک بات بھی کرے اس قافلے میں آنا شروع ہوئے, ایک سر ایسا آیا کہ بی بیوں نے قیام کیا, احترام میں قیام کیا, وہ کسی اور کا سر نہیں تھا, وہ حسین کا سر تھا. جب آیا بی بیوں نے احترام کیا, زینب نے اپنے آغوش میں لیا, ایک جملہ زینب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ, اے حسین تجھ پر زینب کا سلام ہو. تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, زینب ایک بار اور سلام کر دینا, زینب پھر سے سلام کر دینا, ارے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, کسی نے حسین کو سلام تک نہ, کسی نے حسین کا سلام نہ کیا. زینب حسین کو سلام کرو, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, آزاداروں گریا کرتے رہیں گے, فرش عذاب بچتی رہے گی. روایت یہ کہتی ہے ارے جب سرحائے شہدا تقسیم ہو چکے, ہر بی بی نے اپنے اپنے آغوش میں اپنے متعلقہ سر کو رکھا, تو چھوٹی چھوٹی چادریں ارے قافلے میں آنا شروع ہوئی, ہر بی بی نے اپنی اپنی چادر لے لی. جب چادریں تقسیم ہو گئی تو ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی, زینب نے اس چادر کو اٹھایا, ارے سکینہ یاد آئی, زندان شام یاد آیا, اس چادر کو لیا, زندان کی طرف گئی, ارے قبر سکینہ پہ رکھا, اے آزادی مانگنے والے, اے سکینہ, اے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے والی, اٹھو چادر آ گئی ہے, قبر پر چادر کو رکھ دیا. سکینہ کو خدا حافظ کا, لوٹ کر آنے لگی تو پھر مڑ کر دیکھا, شام کی عورتوں کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیبیوں ہم اتنے سات دن تمہارے درمیان میں رہے, زینب نے تم سے کچھ نہیں مانگا, بس جاتے جاتے ایک خواہش ہے زینب کی, دیکھو بچی اکیلی ہے, رات کا اندھیرا ہو تو بچی سامنے جائے, بس رات ہو جائے تو اس قبر پر ایک چراغ جلا دینا, یہ حسین کی یتیمہ کو سکون مل جائے گا, ایک شمع جلا دینا. اللہ نے سفارش ہے زینب, زینب نے سفارش کی اور یہ قافلہ چلا. بس عزاداروں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ قافلہ چلا کربلا کی طرف, روز اربعین یہ قافلہ پہنچا کربلا, اور تفصیلات انشاءاللہ آپ کل کی مجلس میں سنیں گے. یہ قافلہ پہنچا, دور سے کچھ قبور نظر آئے جس پر خاک اڑ رہی تھی, زینب نے ان قبروں کو دیکھا. روایت یہ کہتی ہے دو مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, ایک گیارہ محرم کی صبح جب یہ قافلہ شہدا کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا. زینب نے دیکھا بھائی کے لاشے پر پتھر جمع ہو چکے ہیں, تو زینب نے اپنے آپ کو اون سے گرایا, کونیوں کے بل چلتی ہوئی لاش تک پہنچی, کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا اور اپنے بھائی کے بدن کو دیکھا تو ایک ہی جملہ کہا تھا, اے حسین کہ تم ہی میرے بھائی ہو. ارے تمہارا حال کس نے کیا, ارے کس نے بدن پر پتھر ڈال دیے. ایک مرتبہ زینب نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اون سے گرایا, دوسری مرتبہ جب یہ قافلہ پہنچا روضہ اربعین کربلا کی طرف, حسین کی قبر کو زینب نے دیکھا, ارے اپنے آپ کو اون سے گرایا, ارے قبر تک پہنچی, ارے اپنا سر قبر پہ رکھا, کہا بھیا بہن کو معاف کرنا, تمہاری سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی. ارے بھیا زینب آئی ہے کوئی توبہ نہ لا سکی, تمہاری امانت شام کے زندان میں, بھیا یہاں نہ محرم نہ آتے تو میں بتا دی میرے پاس آتے بس. بھیا میری پلس میں تازی. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. ماتم حسين
حسین.
سلام میرا برے والا حسین جاوانا سلام می بے قلب پیامبر سلام می بے قلب پیامبر سلام زادے زهرا حسین جاوانا حسین جانم حسین حسین جانم حسین جان